تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے لے کر تقریباً حدیبیہ کے مسئلے تک ہم سابقہ دروس میں پہنچے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے آئے لیکن کافروں نے آپ کو روک دیا. اس کے بعد مختلف واقعات اور حوادثات پیش آتے رہے لیکن بات یہاں تک پہنچی کہ کفار مکہ کی طرف سے سہیل ابن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرائط صلح طے کرنے کے لیے آ گیا. شرائط صلح جو طے کی گئیں ان میں سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ اس دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے صحابہ کے واپس مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے اور عمرہ نہیں کریں گے, مکہ میں داخل نہیں. لیکن اس کے بدلے میں اگلے سال قریش مکہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن کے لیے اجازت دیں گے کہ وہ 3 دن تشریف لائیں, مکے میں عمرہ کریں اور عمرے کے فارغ ہونے کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لے جائیں, لیکن ان کے ساتھ سلاح ہتھیار نہیں ہوں گے, الا السیف, صرف تلوار. اور اس کے بعد جو دوسری شرط تھی وہ یہ تھی کہ اگر مکے سے کوئی مسلمان ہجرت کر کے موقع پا کر مدینہ منورہ بھاگ جاتا ہے اور قریش مکہ اس بندے کو واپس لینا چاہتے ہیں, نہ چاہتے ہوں تو چھوڑ دیں, اگر وہ چاہتے ہیں اور وہ مطالبہ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کریں. اور اس کے بالعکس اگر کوئی مسلمان خدا نہ کرے مرتد ہو کر اسلام سے نکل کر مدینہ منورہ چھوڑ کر بھاگ جائے اور مکے میں آ جائے قریش کے پاس تو قریش واپس نہیں کریں گے. اور اس کے بعد جو شرط تھی وہ یہ تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ معاہدہ صلح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قریش کے درمیان اس کی مدت 10 سال, 10 سال میں دونوں فریق امن سے رہیں گے, ایک دوسرے کے خلاف لڑائی نہیں ہوگی, چڑھائی نہیں ہوگی, جنگ نہیں ہوگی, کسی قسم کا آپس میں انتشار نہیں ہوگا. اور اسی طرح اس معاہدہ صلح میں ایک شرط یہ تھی کہ اب ہماری اور قریش کی جب صلح ہو جائے اس کے بعد جو باقی قبائل ہیں مکے کے, مدینہ منورہ کے, مکہ کے ارد گرد رہنے والے, مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے, مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں رہنے والے, تو ان قبیلے جو ہیں وہ آزاد ہیں, ان کی مرضی ہے, وہ چاہے تو قریش کے حلیف بن جائیں اور چاہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن جائیں, سب کو آزادی. اور جو حلیف کسی کا بنے گا اس پر اگر کوئی چڑھائی کرے گا تو وہ حلیف اپنا تحفظ کے لیے وہ اس کا آپ کو ساتھ دینا ہوگا, اور اس حلیف کے خلاف بھی اگر کوئی مثلا ایک قبیلہ حلیف بن گیا قریش کا, اگر مسلمان اس کے خلاف زیادتی کریں تو وہ قریش کے خلاف سمجھی جائے گی, معاہدے کی خلاف ورزی ہو. ساری شرطیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی ہیں اور صحابہ حیران ہیں کہ بھی ایسی شرطیں قبول کی جا رہی ہیں, اس میں تو ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واقعے سے بات سمجھ گئے تھے کہ جب آپ کی اونٹنی کو روک دیا گیا تو حضور تو سمجھ گئے ابھی اللہ نے روک دیا ہے, بس اب اسی میں اللہ کی حکمت ہے. اور اللہ کے نبی کا ہر فیصلہ جو ہے وہ حکم خداوندی کے تابع ہوتا. لیکن صحابہ بڑے حیران ہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرائط قبول کر لی ہے تو آپ نے حکم دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, چونکہ وہ کاتب الوحی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے, کہ بھی معاہدہ لکھا جائے. انہوں نے آگے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, چونکہ یہ اسلام کا اصول ہے کہ جب بھی آپ کوئی خط ہے, معاہدہ ہے, تحریر ہے تو اس کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سہیل ابن عمر جو تھے وہ فوراً بول پڑے. انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم رحمان اور رحیم نہیں جانتے. ان کو اللہ کی صفتوں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ صفات کیا ہوتی. ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں, خدا کو مانتے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے مالک ہے. ہم رحمان رحیم تو جانتے نہیں. آپ لکھیں اسم کا اللہم. حضور نے حکم دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پہلے انکار کیا لیکن مان گئے کہ چلو الرحمن والرحیم بھی اللہ کی صفات ہیں اور اللہم بھی یا اللہ. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ھذا ما قضا علیہ محمد الرسول اللہ, کیونکہ معاہدہ تھا نا حضور کے درمیان میں اور قریش کے درمیان, قریش کی طرف سے سہیل بن عمر اور مسلمانوں کے تو قائد, مسلمانوں کے آقا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سہیل ابن عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بات نہیں. حضرت علی نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ہم جو سلو کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ایز اے محمد ابن عبداللہ. ہم اللہ کا رسول تو مانتے نہیں. حضور نے فرمایا کہ علی ہم ہو, میٹ دو, کاٹ دو, لکھ دو محمد ابن عبداللہ. اس نے کہا یا رسول اللہ ہم ہو, میں تو نہیں کاٹ سکتا. لا ام ہو یا رسول اللہ, میں نہیں کاٹ. حضور نے فرمایا ام ہو یا علی, کاٹ دو. حضرت علی نے کہا واللہ لا ام ہو یا رسول اللہ, مجھے تو اللہ کی قسم ہے میں نہیں کاٹوں گا. میں رسول اللہ کے نام پر کیسے لکیر کھینچ دوں؟ اسی لیے ہر بات کو علماء محدثین ائمہ فقہا جو ہیں نا وہ اسی قرآن و حدیث کی گہرائیوں میں جاتے ہیں, بات کو سمجھتے ہیں. اب بظاہر تو حضرت علی انکار کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کا انکار کرنا جو ہے وہ نعوذ باللہ تو کسی مسلمان سے متوقع بھی نہیں ہو سکتا. لیکن انکار کے پس پردہ کیا چیز ہے یہ دیکھنا ہوتا. اب ایک آدمی تو ظاہر یہی سمجھ لے گا کہ حضور کی حدیث کا انکار نہیں ہے, تو بالکل حضور کے فرمان کا انکار کر رہے ہیں اور سامنے بیٹھ کے کر رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ بات سطحی نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا جی, ایک حدیث پڑھ لی, کسی دوسرے کو عمل کرتے دیکھا کہا جی یہ حدیث کا مخالف ہے, حدیث میں یوں آیا ہے اور یہ یوں عمل کر رہا ہے. حالانکہ اس بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ احادیث کے مفہوم کیا ہیں, اور پھر اس موضوع پہ صرف ایک حدیث ہے یا اور بھی حدیثیں موجود ہیں. اب یہاں انکار جو ہے وہ تو ہے کہ حضرت علی کا جذبہ ایمان ہے کہ میں رسول اللہ کا لفظ کیسے کاٹ دوں. حالانکہ انکار ہے لیکن اس انکار میں جو پیار ہے, جو محبت ہے, جو ایمان ہے, جو جذبہ ہے, جیسے بعض روافض جو ہیں وہ بڑا دنیا میں شور کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایتونی بے کتابن, کاغذ لے آؤ میں لکھ دوں. تو حضرت عمر نے روک دیا, کہا سنا کتاب اللہ, اللہ کا قرآن کافی ہے. کہ دیکھو جی اللہ کے نبی کا انکار کر دیا, اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی. تو حالانکہ یہ بات سمجھنے والی ہوتی ہے, حضرت عمر کا مقصد جو تھا مفہوم یہ تھا کہ آپ کی تکلیف کا وقت ہے یا رسول اللہ, مرض الوفات ہے. جب اللہ کا قرآن جیسی جامع کتاب ہمارے پاس موجود ہے, آپ کو کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ اب یعنی کیا کوئی چیز ایسی, اگر دین کی ہے دین تو مکمل ہو چکا ہے, اللہ کا قرآن آ گیا کافی. مقصد حضور کی محبت اور پیار تھا, جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد جو ہے وہ محبت تھی, وہ عظمت لفظ رسول تھی کہ اللہ کے رسول کے نام پر میں قلم پھیر دوں, یہ کیسے ہو سکتا. حضور نے فرمایا اچھا علی ادھر دکھاؤ, مجھے دکھاؤ کہاں ہے, پیش کیا. حضور نے خود کاٹ اور میں علی کو محمد ابن عبداللہ. اب جب حضور خود کاٹ دے تو حضور کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے ادھر تک. اسی اثنا میں شور ہو گیا صحابہ میں. شور جب ہوا حضور نے فرمایا دیکھو کیا ہے, سہیل بھی گھبرایا کہ باہر کیا شور ہو گیا ہے. تو ابو جندل جو ہیں یہ کنیت ہے ان کی، یہ اسی سہیل ابن عمر کے بیٹے تھے اور یہ مسلمان ہو گئے اور باپ نے ان کو گھر میں قید کر رکھا تھا. اس کو موقع ملا وہ بیچارہ اسی طرح زنجیروں کے ساتھ ہی بھاگ کے آ گیا اور یہاں پہنچ گیا. جب صاحب نے دیکھا انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ ابو جندل ابو جندل آ گیا ابو جندل آ گیا. لیکن جب ابو جندل سامنے آیا تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا ہمارا معاہدہ ہے اور یہ ہمارا سب سے پہلا قیدی ہے جو ہم واپس لینا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک. حضرت عمر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو ہمارا معاہدہ تحریر نہیں ہوا، معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے. لیکن حضور نے فرمایا اما یکفی کا قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. عمر اللہ کے نبی کا زبان ہے، قول ہے، جب ہم زبان سے کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ شرطیں قبول ہیں، دستخط نہ ہوں، معاہدہ نہ لکھا جائے، تو یہ بات تو نہیں. اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جو بات زبان سے ہو جائے پھر اس پہ قائم نہ رہیں، ہم اپنی بات پہ قائم ہیں. ابو جندل میں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو جندل نے درخواست کی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ مجھے پھر کافروں کے ہاتھ میں واپس کرنا چاہتے ہیں، دشمنوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، میں آپ کے حکم پہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جتنی دیر یہ معاہدہ ہو رہا ہے، سلو ہو رہی ہے، اتنی تو مجھے اجازت مل جائے کہ میں بیٹھا رہوں اور آپ کا دیدار کر لوں. حضور نے فرمایا اب یہ بھی سہیل کے ہاتھ میں ہے، ہم اجازت نہیں دے سکتے، تم ان کے قیدی. سہیل نے کہا یا رسول اللہ میں یہ اجازت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، بلکہ میں تو معاہدہ بھی بعد میں آ کے لکھوں گا، پہلے میں جا کے اس کو قریش کے سپرد کرتا ہوں. حالانکہ بیٹا ہے لیکن کفر اسلام ہے، مذہب کی جنگ ہے، اور ہر آدمی جو ہے چاہے وہ غلطی پر بھی ہو اپنے مذہب کا دیوانہ ہوتا. اس نے جا کے سہیل کو واپس کیا، پھر آئے، معاہدہ لکھا گیا، دستخط ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو گئے حضرت عمر حاضر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ہم مکہ میں جائیں گے، ہم عمرہ کریں گے، ہم طواف کریں گے، ہم بال کٹائیں گے یا بال کتروائیں گے، امن ہوگا، خوف نہیں ہوگا. حضور یہ کیا ہے، اور ہم ایسی شرطیں قبول کر رہے ہیں، لماذا نقبل حاضر دنیت فی دیننا، یا رسول اللہ ہم دین میں اتنے کمزور ہو جائیں کہ ان کا بندہ آئے تو ہم واپس کر دیں اور ہمارا بندہ آئے تو ہم واپس نہ کریں، وہ واپس نہ کرے. یہ کیا بات. حضور نے فرمایا عمر پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ میں نے یہ تو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے مکے میں جائیں گے، کیا میں نے یہ بھی آپ سے اور صحابہ سے کہا تھا کہ خواب میں یہ بھی حکم ہے کہ اسی سال داخل ہوں گے؟ انہوں نے کہا حضور یہ تو نہیں، آپ نے کہا تھا کہ داخل لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، لیکن سنا نہیں تھا کہ اس سال جائیں گے. اور باقی رہی شرائط کی بات، تو ہم نے جو بھی شرائط قبول کی ہیں حضرت عمر، تمہیں یہ پتہ نہیں کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم کے بغیر تو میں کوئی بات قبول نہیں کر سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا اللہ ہماری مدد کرے. حضرت عمر چپ ہو کے چلے گئے، اور اسی وقت دو قبیلے بنی خزاعہ جو تھے وہ حلیف بن گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنو بکر جو تھے وہ حلیف بن گئے قریش کے. انہوں نے کہا جی ہم قریش کے حلیف ہیں، بنو خزاعہ نے کہا کہ ہم حضور کے حلیف ہیں. یہ چونکہ اس لیے ان دونوں قبیلوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دراصل یہی تو سبب بنے تھے اس صلح کو ختم ہونے کا، کہ قریش نے بنی خزاعہ پہ حملہ کر دیا، تو جب حضور کے حلیفوں پہ حملہ کیا تو معاہدہ تو توڑ دیا. اب حضرت عمر جوش میں آئے، حضرت ابو بکر کے خیمے میں آئے، انہوں نے کہا یا ابو بکر حضور نے فرمایا تھا کہ خواب دیکھا ہے، اللہ کے نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، واہی ہوتی ہے، یہ کیا ہو گیا کہ ہم مکے نہیں گئے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ توارد ذہنی اور توارد قلبی ہے کہ وہی لفظ ابو بکر کی زبان سے نکلے جو حضور کی زبان سے نکلے تھے، انہوں نے کہا عمر حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اسی سال جائیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو نہیں فرمایا. انہوں نے کہا پھر ابو بکر دیکھو ہم ایسی شرطیں قبول کریں، اتنا دب کے ہم صلح کریں کفار قریش سے، آخر کیوں؟ اس کا جواب پتا ہے ابو بکر نے کیا دیا؟ کہا کہ ھذا رسول اللہ فتبع، عمر اپنا عقل نہ لڑاؤ، وہ سلو کرنے والا عام بندہ نہیں، وہ تو اللہ کا رسول ہے، وہ کوئی عام لیڈر ہے، وہ سیاسی قائد ہے، کوئی دینی جماعت کا ایک رہبر ہے، وہ تو رسول اللہ ہے، اور اتباع کرو جو اللہ کے رسول کا حکم ہے، اسی میں اللہ کی حکمتیں. اب حضرت عمر بھی چپ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں وہ جا کے ذبح کر دیں، سروں پہ استرا پھروائیں اور احرام سے نکلیں. چونکہ احرام سے نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ چادریں اتار دیں، چادریں اتارنے سے آدمی احرام سے نہیں نکل جاتا. مثلاً آپ عمرہ کر لیں، آپ کپڑے احرام کی دو چادریں اتار کے شلوار قمیص پہن لیں، تو آپ تو یہ سمجھیں گے کہ میں احرام سے نکل گیا. آپ احرام سے نہیں نکلے، آپ اسی طرح احرام میں، جب تک کہ آپ سر نہیں مڑائیں گے یا باہر نکلیں گے. احرام سے نکلنا جو ہے وہ حلق یا قصر کے ساتھ ہوگا. حضور نے جب حکم دیا تو صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہے، کوئی صحابی نہیں اٹھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلمہ جو آپ کی بیوی تھی، امہات المومنین تھی، ان کے خیمے میں آئے اور حضور بڑے جوش جلال میں کہ ام سلمہ ما بالو ہاؤلا، ان کو کیا ہو گیا کہ میرا حکم نہیں مان، اور اگر میں نے دوبارہ حکم پر اصرار کیا اور انہوں نے انکار کیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے. تو بی بی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ناراض نہ ہوں، صحابہ بیچارے اس انتظار میں بیٹھے ہیں پروانے کہ شاید اللہ وحی نازل کر دیں کہ بھی جاؤ مکے میں داخل ہو جاؤ، اب مدد کریں گے. اللہ اگر بدر میں فرشتے اتار سکتے ہیں تو حدیبیہ میں نہیں اتار سکتے. وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے جانور ذبح کریں، اپنا سر مبارک پہ حلق کروائیں، آپ اپنا احرام کھولیں، پھر دیکھیں کہ صحابہ اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو دراصل سیرت کے پہلو سمجھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسلام نے اور حضور کی سیرت نے یہ سبق دیا کہ آدمی مشورہ عورت سے بھی لے سکتا ہے، یعنی کہ عورت کا مشورہ قبول نہ کیا جائے، یا عورت کی رائے کوئی رائے نہیں ہوتی، یا عورت کی شہادت کوئی شہادت ہی نہیں ہوتی، جیسے کہ مستشرقین اور اعداء اسلام اور اعداء دین پر آپ گنڈا کرتے ہیں. حالانکہ دیکھیں اللہ کے نبی ہیں، صاحب الوحی ہیں، اور بیوی سے مشورہ کر رہے ہیں، اور پھر بیوی نے جو مشورہ دیا اس کو حضور نے قبول فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اپنے بدن جو تھے، قربانی کے جانور جو تھے، ذبح کرائے اور اپنے سر پہ استرا پھروایا اور احرام کھولا. بس اتنی دیر لگی کہ سب صحابہ نے جا کے ذبح کر دیے اور احرام کھول دیے. بی بی سلمہ نے کہا حضور اب دیکھ لیا کسی نے کوئی دیر کی ہے؟ وہ تو بھائی کے انتظار میں بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم دیا. جب حضور مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے، چونکہ اونٹنیوں کا سفر تھا، اونٹوں پہ سفر ہو رہا تھا، حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ میں حضور کے قریب آیا اور میں نے بات کرنے کی خواہش کی اور میں نے سلام کیا، لیکن حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. یعنی اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے حضرت عمر بھی اپنی اونٹنی حضور کے قریب لے آئے. میں رک گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر قریب کی اونٹنی، میں نے سلام کیا لیکن حضور پاک نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے تیسری دفعہ پھر اپنی اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کی اور پھر سلام کیا اور حضور پاک نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں روتا ہوا پریشان ہو کر میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ثقلت امک یا عمر، کاش عمر تیری ماں نے تیرا بوجھ ہی نہ اٹھایا ہوتا، تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا، کہ آج اللہ کا نبی تم سے ناراض ہو گیا. حضور کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ کہیں میری اس بات کی وجہ سے حضور ناراض نہ ہو گیا. تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھے آواز دی اور اس نے کہا کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں. میں نے پھر اپنی اونٹنی کو دوڑایا، پھر حضور کے قریب آیا تو حضور نے فرمایا کہ عمر انزل علی آیا، کہ آج اللہ نے قرآن کی ایسی آیت مجھ پہ نازل کی ہے کہ اگر آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ مجھے دے دیتے اور مجھے مالک بنا دیتے، اس پہ مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت پر مجھے خوشی. حضرت عمر نے کہا ایو آیت یا رسول اللہ، کون سی آیت؟ تو نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ نے خبر دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمایا. حضرت عمر کہتے ہیں سنا یہ فتح کی خوشخبری جو ملی ہے ہمیں کیا فتح مکہ تھا مکہ بھی فتح ہوگا؟ دن فرمایا ہاں عمر مکہ بھی فتح ہوگا. اب صحابہ کا کمال دیکھیں اور محدثین کا کمال دیکھیں کہ حضور اونٹنی پہ تھے تو جب حضور قرآن پڑھ رہے تھے نا تو آواز میں جو لہر پیدا ہوتی تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا اسی طرح آخر تک راوی نقل کرتے آئے کہ اس آواز کی انداز یہ تھا جب حضور نے پڑھا تھا تاکہ وہ کیفیت بھی موجود رہے. اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس فتح سے مراد بعد میں کہا فتح مکہ ہے، بعد میں کہا فتح خیبر ہے، بعد میں کہا فتح حنین ہے، کیونکہ اس بیعت کے فوراً بعد اللہ نے قرآن میں یہ تو فرما دیا تھا نا ابھی جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور مومنین سے راضی ہو گئے ہیں جو اس درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کی بیعت کر رہے ہیں.
لقد رضی اللہ عن المسلمین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیہم وَأَتَابَهُمْ
فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ نے قرآن میں فتح قریب کی ہے خوشخبری پہلی آیات میں بھی دے دی تھی، لیکن اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فتح مبین جو ہے حضرت ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ فتح مبین، یہی فتح. انہوں نے کہا کہ فتح مکہ تو ہے، فتح مکہ ہے، فتح خیبر ہے، اس کا دوسری آیات میں ذکر موجود ہے، حنین ہے، اس کا بھی اشارے قرآن میں موجود ہے، مغانم کثیرۃ یأخذونہا، لیکن انا فتحنا لک فتحا مبینا اس سے مراد جو ہے وہ فتح مکہ صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیسے سمجھا گیا؟ کہ بھئی صلح حدیبیہ تو بظاہر تو اگر آپ دیکھیں تو مسلمان تو یعنی بڑے کمزور پہلو ہے کہ مسلمان عمرے کے لیے نہ جا سکے واپس آ گئے، یعنی بظاہر تو کافر نعوذ باللہ اپنی بات میں کامیاب ہو گئے کہ ہم حضور کو اس دفعہ داخل نہیں ہونے دیں، مسلمان تو ناکام ہو گئے واپس آ گئے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ فتح مبین ہے. تو اس پر مفسرین کرام نے اور علماء کرام نے اللہ ان پہ قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان نے کہا کہ سمجھیں کہ صلح حدیبیہ ہی فتح مبین ہے. کیسے فتح مبین ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ پہلے کیا کہتے تھے؟ وہ تو کہتے تھے نعوذ باللہ جادوگر ہیں. کفار مکہ تو کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ نعوذ باللہ خود قرآن بنانے والے ہیں، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں. تو جو لوگ کل تک شاعر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، اور جو لوگ پھبتیاں کستے تھے کہ بھئی دیکھو کیا مسلمان، کیا جناب ان کی طاقت ہے اور کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے مقابلے کریں گے، جن کو مکے میں رہنے کا ٹکانہ نہیں ملتا، کبھی حبش جاتے ہیں، کبھی مدینہ جاتے ہیں، تو آج ان دشمنوں نے آپ کو ایک فریق مان لیا، آپ کی قوت کو تسلیم کر لیا، سلو کرنی پڑی. ورنہ تو وہ کہتے ہیں ہم مکے میں بیٹھے ہیں، حضور مدینہ کتنا دور ہے، حدیبیہ تو مکے کے قریب ہے، تو اٹھ کے فوج کے ساتھ حملہ کر لیں، ہم تو یہیں ان کو ختم کر دیں، گویا 1400 آدمی ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ برابر کی سطح پر بیٹھ کے ایک معاہدہ کر رہے ہیں، سلو کر رہے ہیں، اور جو ہمارا حلیف ہوگا آپ نہیں چھیڑیں گے، جو آپ کا حلیف ہوگا ہم نہیں چھیڑیں گے، وہ تو اب برابر کی قوت تسلیم کر رہے ہیں، اور باقاعدہ معاہدہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں رکھا گیا. اس سے بڑی فتح کیا ہوتی ہے کہ دشمن آپ کی قوت کو تسلیم کر لے، دشمن آپ سے بات کرنے کی طاقت کو مان لے. ورنہ جو دشمن آپ کی طاقت نہ سمجھے، آپ اس سے کہیں جی ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، چھوڑو یار آپ سے کیا مذاکرات ہم نے کر رہے ہیں، تم کون ہو مذاکرات کرنے والے؟ تو مذاکرات تو اسی سے کیے جاتے ہیں نا جن کی قوت و طاقت کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ چلو جی ٹھیک ہے پھر بیٹھ جائیں بات کرتے ہیں. ورنہ جو طاقت کے گھمنڈ میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم کیا بات کریں، کس چیز کی بات کریں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ الحمدللہ میرے سب بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخ پہ نظر ہے یا نہ بھی ہو تو نظر ڈالی جا سکتی ہے، کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک دلچسپی ہے نا کہ اللہ ہمیں دین کی طرف تھوڑا رجحان دیتے. ورنہ آدمی پڑھا لکھا آدمی اگر آپ انگریزی کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ اپنے میڈیکل سائنس پڑھ سکتے ہیں تو اللہ کا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بنا تو نہیں ہے، ہے تو صرف دل کو سمجھانے کی بات نا کہ تھوڑا سا اس خدا کو بھی ہم حق دے دیں. 24 گھنٹے جو ہم نے پیٹ کے دیے ہوئے ہیں جس خدا نے ہمیں پیدا کیا، چلو اس کو آدھا گھنٹہ تو دے دیں. اگر اپنی زندگی کے 24 گھنٹے ہم نے صرف اپنی معاش کے لیے کہ پیسے بن جائیں گے، سٹیٹس بن جائے گا، وہاں گھر بن جائے گا، گاڑی بن جائے گی، محلے کے لوگ کہیں گے دیکھو جی بڑی ترقی کی ہے اس نے، اگر اس کے لیے ہم کریں چلو ٹھیک ہے وہ بھی کریں، کوئی منع نہیں ہے شریعت میں، حلال طریقے سے آدمی کمائے تو کیوں نہ کمائے، لاکھ دفعہ کمائے، لیکن اس خالق و مالک کو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں یہ صلاحیتیں بخشی ہیں، جس نے ہمیں عقل دیا ہے، جس نے ہمیں علم دیا ہے، اس کے لیے کم از کم اپنے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ تو ایک مختص کر لیں کہ یہ آدھا گھنٹہ محض اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سمجھنے اور پڑھنے کے لیے ہے. تو آپ اگر خود غور کریں گے تو آپ دیکھیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے. 13 سال، 13 سال کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی، ایک عظیم مدت ہے. 13 سال کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی تو آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. یعنی مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جب آپ ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو تقریباً 13 اور 14-15 سال کی محنت کے باوجود مسلمان کتنے ہوئے؟ 150. یہ تو پھر انصار میں سے مسلمان ہوئے نا مدینے میں. اچھا اس کے بعد جناب آپ مزید بھی آپ کی عمر مبارک کے 6 سال ملا لیں، کیونکہ یہ واقعہ حدیبیہ کا جو ہے یہ 6 ہجری میں آ رہا ہے، تو 6 سال اگر آپ اس کو بھی شامل فرما لیں، اور تاریخ ہجری جو ہے وہ ہجرت کو مقدم رکھا گیا وہی سے شروع ہوتی ہے، تو 6 اور 13 19 سال، تو 19 سال میں کل کتنے مسلمان تھے؟ 1400 آدمی جو حضور کے ساتھ عمرے پہ آیا، 2-5-600 نہیں آیا ہوگا. یعنی بچے، عورتیں، کچھ گھر رہ گئے نہیں ہیں، یعنی 2000 آدمی، 3000 آدمی، بڑے سے بڑا آپ لگا لیں 3000 آدمی ہو گیا ہوگا مسلمان. تو 19 سال کی محنت میں تو صرف 3000 مسلمان ہوا. حدیبیہ کی صلح ہوئی 6 ہجری کے آخر میں، 7 میں حضور نے عمرۃ القضاء فرمایا، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، تو حضور کے ساتھ 10,000 کا تو صرف لشکر تھا جو مکے میں آیا. یعنی 19 سال میں ہم نے 3000 مسلمان ہوئے، حدیبیہ کی فتح صلح کے بعد 10,000 لشکر تیار ہو گیا، اس سے بڑی فتح ہوگی؟ اس طرح اسلام پھر آگے بڑھا، کیونکہ دونوں فریقوں کے درمیان معاہدہ صلح ہو گیا، امن قائم ہو گیا، اب وفد باہر جانے کا مواقع ملے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے احزاب میں آپ کے خلاف حملے کیے تھے ان کو پہلے ادب سکھا چکے تھے، وہ الگ روب پڑ گیا تھا لوگوں پر، تو اللہ نے اسلام کو ایسی طاقت دی کہ صرف 2 سال کے بعد اس فتح کو فتح مبین کیسے نہ کہا جائے. یہ تو سب سے بڑی فتح تھی. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے جو خواب دیکھا تھا اس میں یہ بات شامل تھی.
لقد صدق اللہ رسولہ المحيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
اللہ نے فرمایا امن کے ساتھ کوئی خوف نہیں ہوگا, لیکن اب اگر عمرہ نصیب ہوتا تو خوف ہوتا, ڈر تھا, لڑائی ہو سکتی تھی, لیکن جب عمرہ القضاء پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, اب تو معاہدے کے تابع آ رہے ہیں, سب کافروں نے مکہ کھول دیا, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو ایک صحابی تھے حضور کے ابو بصیر, ابھی بصیر جو تھے ان کو بھی موقع ملا, اور وہ مکے سے کافروں کی قید سے اتفاق ہوا کہ موقع پا کے نکل کے بھاگے اور مدینہ. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ ابو بصیر جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچے اور مکے والوں کے بھی دو بندے پہنچ گئے. السلام علیکم. السلام. انہوں نے کہا حضور ہمارا آدمی بھاگ کے آ گیا قیدی, اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ نے قیدی واپس کرنا ہے. حضور نے بلایا ابھی بصیر تم بھاگ کر آئے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہماری سلو ہو چکی ہے, معاہدہ ہو چکا ہے. کہا جی ٹھیک ہے, جو کیا حکم ہے واپس جاؤ. حاضر. اب بظاہر یہ کتنی کمزوری کی شرط ہے, لیکن اس کے اندر جو اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں سمجھتا, وہ تو اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں, مثلا ایک مسلمان مدینے آ گیا, مدینے سے پھر ہم نے اس کو واپس مکے بھیج دیا, تو گویا مکے میں ہمارا ایک دعوت دینے والا, مبلغ, دین کی بات کرنے والا تو پہنچ گیا نا. اور اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان مرتد ہو گیا, ہم نے اس کو مدینے سے نکال دیا, وہ ہم واپس نہیں لے رہے, کیونکہ اگر مرتد کو واپس لیں گے تو اور ارتداد پھیلائے گا, اور برائی پھیلائے گا, اور انگارے لگائے گا. اچھا ہے کہ ایسی انگلی کو کاٹ دو جس کو کینسر ہو گیا ہو, اس کو کاٹ کے پھینک دو. تو ابھی وسیر کو حضور نے فرمایا کہ بھئی تم واپس جاؤ. اس نے کہا کہ حاضر, آپ کا حکم ہے تو میں حاضر. ابو بصیر کو وہ دونوں کافر جو تھے ساتھ لے کے چل پڑے, اور سفر تو وہی اونٹوں کے ہوتے تھے. جب وہ پہنچے, آج جسے آپ بیر علی کہتے ہیں, اس کا پہلا نام تھا ذوالحلیفہ, ذوالحلیفہ پہ پہنچے تو ان نے کہا بھی آج رات یہیں قیام کریں گے, یہاں سے پھر صبح کو سویرے سویرے ٹھنڈے ٹائم میں سفر کریں گے. تو ان دونوں کے پاس تلواریں تھیں, تو ابھی بصیر نے دیکھا کہ کوئی اللہ موقع دے دے, اس نے کہا دیکھیں اب حضور کا وعدہ تو ہو گیا پورا, حضور نے مجھے واپس کر دیا ہے. تو اس نے ایک کافر سے کہا کہ, اس نے کہا یار دیکھو چلو میں قیدی تو ہوں, تمہارے ساتھ واپس بھی جا رہا ہوں, یہ تلوار تم نے کہاں سے لی ہے؟